آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایک اندھیرے کا نام ہے، ایک تاریکی کا نام ہے، ایک سیاہی کا نام ہے. سورج ڈوبنے کے بعد آپ کے افق پر جو رات چھا جاتی ہے فقط اس کا نام لیلۃ القدر ہے. وما اراک ما لیلۃ القدر، یعنی کہ غروب اور طلوع کے درمیان اس سیاہی کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. یہ سیاہی تو ہر روز چھاتی ہے زمین پر، زمین کے ایک حصے پر. سورج غروب ہوتا ہے، سیاہی چھا جاتی ہے، پھر سورج طلوع ہوتا ہے اور زمین روشن ہو جاتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے، ہزار ماہ پر برتر ہے، ہزار ماہ سے افضل ہے، ہزار ماہ پر برتری رکھتی ہے ہزار مہینوں پر، ہزار مہینوں سے برتر ہے، ہزار مہینوں سے برتر. ڈیڑھ ہزار بھی ہو سکتا ہے، دو ہزار بھی ہوتا ہے، کئی ہزار بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ ایک ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی ایک دن ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے. پھر کوئی حد بیان نہیں کی کہ ایک ہزار سے کتنی بڑھ کر ہے. یہ خیر من الف شہر، ہزار ماہ پر برتر رات ہے یہ. اور یہ وہ رات ہے، کس طرح ایک سیاہی اور ایک اندھیرا ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہو جائے. غور کرے انسان، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ ایک رات ایک اندھیرا ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہو جائے، نہ ہر راتوں سے یا ہزار دنوں سے، بلکہ ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے. کیا ہوتا ہے اس رات کو، کیا ہوا، کیا خوبی ہے، کیا خصوصیت ہے اس کی. اس کی خصوصیت یہ ہے، یہ ایک زمانہ ہے. لیلۃ القدر ایک زمانہ ہے یا زمانے کا ایک حصہ ہے. قرآن مجید میں اور بطور کلی دین مبین میں، دین اسلام میں، بعض مکانوں کو بہت مقدس شمار کیا گیا ہے اور بعض زمانوں کو بہت مقدس شمار کیا گیا ہے. بعض مکان کے بارے میں کہا گیا یہ بڑے مقدس مکان ہیں، اور بعض زمان بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں آیا ہے کہ یہ بہت مقدس زمانے ہیں. مقدس مکان میں داخل ہونے کے اپنے آداب ہیں. مثلا حرم، بیت اللہ، کعبہ مقدس جگہ ہے، ایک مکان ہے لیکن مقدس مکان ہے. اس میں داخل ہونے کے آداب ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ آپ حتیٰ اپنے روزمرہ معمول کے لباس کو اتار کر احرام بند کے پھر بیت اللہ داخل ہوں اگر باہر سے جا رہے ہیں. اگر وہیں پر ہیں، غسل کر کے جائیں، وضو کر کے جائیں، طہارت سے جائیں. اسی طرح لیلۃ القدر میں اعمال و آداب لیلۃ القدر میں یہ ہے کہ غروب کے نزدیک نزدیک غسل کرو، غسل لیلۃ القدر. اس لیے کہ ایک اندھیرا شروع نہیں ہو رہا بلکہ ہزار ماہ سے بیشتر کا ایک سفر شروع ہو رہا ہے آپ کا، ہزار مہینے سے بیشتر کا سفر شروع ہو رہا ہے آپ کا. اس ایک رات میں آپ نے بہت کچھ کرنا ہے، پاک پاکیزہ باطہارت ہو کر اس رات کا آغاز کریں آپ. کیوں مکانوں کا اتنا تقدس ہے اور بعض زمانوں کا اتنا تقدس ہے؟ ماہ مبارک رمضان مقدس مہینہ اور بعض مکان مقدس. مثلا فرض کرنے، اسی کالونی میں سب نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، گلیاں ہیں، دکانیں ہیں، اور یہ پہلے خالی زمین تھی. اسی خالی زمین میں ہم نے گھر بنایا، مقدس نہیں ہوا. دکان بنائی، مقدس نہیں ہے. گلی بنائی، مقدس نہیں ہے. گراؤنڈ بنایا، مقدس نہیں ہے، لیکن یہ مسجد مقدس ہے. اسی سرزمین پر، اسی پلاٹ پر، ساتھ کے میں مثلا مکان بنا ہوا ہے، وہ اتنی مقدس جگہ نہیں ہے، یا سرے سے مقدس جگہ نہیں ہے، لیکن مسجد کا یہ حصہ بہت ہی مقدس ہے. ایک ہی زمین ہے، اس زمین میں کیا تقدس آ گیا ہے؟ آپ زمین کی اس مٹی کو اٹھائیں اور باہر کی مٹی کو اٹھا کے لیبارٹری میں بھیجیں اور انہیں بتائیں کہ دونوں مٹیوں کو ٹیسٹ لیں، ان کا اس میں کیا خوبی آ گئی ہے، وہ دیکھیں لیبارٹری میں کوئی فرق نہیں نکلے گا. جو یہ مٹی ہے وہی باہر مٹی پڑی ہوئی ہے، جو باہر کی مٹی ہے وہ یہ مٹی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. آپ حرم کے اندر جائیں، حرم الہی میں، کعبہ میں جائیں اور ریت اٹھا کے لیبارٹری میں لے جائیں، اور حرم کے باہر کی ریت ریگستان سے اٹھا کے لیبارٹری میں دیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بظاہر. لیکن ایک مکان مقدس، ایک ریت کا حصہ مقدس، دوسرا ریت کا حصہ نامقدس. کیوں ایک جگہ کو تقدس مل جاتا ہے، ایک جگہ مقدس نہیں ہوتی؟ ایک زمانہ مقدس ہو جاتا ہے، ایک زمانہ مقدس نہیں ہوتا. روز جمعہ مقدس زمانہ ہے. زمانے تو سب خدا کے پیدا کیے ہیں، زمین ساری خدا نے پیدا کی ہے، زمین کے حصے سارے خدا نے پیدا کیے ہیں، سب مخلوق خدا ہے. یہ زمین بھی خدا کی مخلوق، باہر کی زمین بھی خدا کی مخلوق. لیلۃ القدر کو بھی خدا نے پیدا کیا، آج کی رات اور گزشتہ رات بھی خدا نے پیدا کی، آئندہ رات بھی خدا کی مخلوق ہے. لیکن ان ساری رات میں ایک رات بہت مقدس. زمانوں اور زمینوں کا تقدس کہاں سے آ جاتا ہے؟ کہاں سے آ جاتا ہے یہ تقدس؟ توجہ فرمائیں. چونکہ ہمیں عادت ہے کہ کبھی کبھار ہم خود تقدس اپنے ہاتھ سے ایجاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی تقدس کا منبع ہم خود بن جاتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زمینوں میں اور زمانوں میں اور اشیاء میں تقدس کہاں سے آتا ہے، تقدس کا اصلی منبع کیا ہے، کہاں سے تقدس آتا ہے. آیا میرے اور آپ کے اختیار میں ہے ہم جس کو مقدس قرار دیں وہ مقدس ہو جاتا ہے، اور ہم جسے کہہ دیں نامقدس ہے وہ نامقدس ہو جاتا ہے، یا تقدس کا کوئی اور منبع ہے؟ تقدس کا منبع ذات خداوند تبارک و تعالی ہے، ذات اقدس، ذات مقدس، جس کی آپ تقدیس کرتے ہیں، جس کی آپ تسبیح کرتے ہیں، جس کی ملائکہ تقدیس کرتے ہیں، جس کو سبوح قدوس کہتے ہیں. وہ ذات قدوس منبع تقدس ہے. جس کو بھی تقدس ملا ہے اسی ذات الہی سے ملا ہے. اگر کوئی انسان مقدس ہیں تو ان کو بھی تقدس اسی منبع قدوس سے ملا ہے. اگر کوئی زمینیں مقدس ہیں تو اسی ذات قدوس کی وجہ سے مقدس ہیں. اگر کوئی زمانے مقدس ہیں تو اسی ذات قدوس کی وجہ سے مقدس ہیں. اگر انسان ذات قدوس کے قریب ہو جائے، جتنا اس کا قرب بیشتر ہو جائے گا، زیادہ ہوگا، اتنا اس کے اندر تقدس بھی زیادہ آ جائے گا. یوں نہیں کہ اگر ہم نے کسی کو مان لیا کہ یہ ہمارا پیر ہے، یہ ہمارا مرشد ہے، یہ ہمارا بڑا ہے، یہ ہمارا سردار ہے، تو وہ ہمارے بنانے سے مقدس ہو جاتا ہے. نامقدس ساری زمین کے مل کر بھی کسی کو مقدس بنانا چاہیں، وہ مقدس نہیں بن سکتا. چونکہ جب تک خود مقدس نہیں ہے کسی کو تقدس نہیں دے سکتے. ہم وہ چیز کسی کو دے سکتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہو، جو موجود ہی نہیں وہ کسی کو دے سکیں گے ہم؟ ساری دنیا کے نامقدس مل کر ایک لکڑی کو مقدس بنانا چاہیں، وہ لکڑی مقدس نہیں بنتی. مقدس اس صورت میں بنے گی جب منبع تقدس سے جا کر اس کو مس کر کے لے آئیں. منبع تقدس سے جب اس کو مس کریں گے پھر یہ لکڑی مقدس ہو جاتی ہے، پھر یہ در مقدس ہو جاتا ہے، پھر یہ مکان مقدس ہو جاتا ہے. لہذا دنیا نے کوشش کی شخصیات کو تقدس دینے کی، لیکن چونکہ تقدس دینے والے مقدس نہیں تھے، جتنا انہوں نے زیادہ مقدس بنایا اتنے زیادہ رسوا ہوئے. اور جنہیں خدا تقدس دے دے، جنہیں اللہ تقدس دے دے، اگر ساری دنیا مل کر بھی ان کا تقدس چھیننے کی کوشش کرے، ساری دنیا مل کر بھی ان سے تقدس لینے کی کوشش کرے، جتنا کوشش کریں گے ان سے تقدس لینے کی، خدا ان کو اور زیادہ مقدس تر کر دیتا ہے. یہی مظلوم شہید لیلۃ القدر، جریح لیلۃ القدر، ذبیح لیلۃ القدر، قتیل لیلۃ القدر، کتنی کوشش کی بنو امیہ نے علی سے تقدس چھیننے کی، ممبروں پر کوشش کی، لوگ کرائے پہ لیے، جعلی فیکٹریاں لگائیں، لوگوں کو اجرت پہ اجیر بنایا، مزدوریاں دیں، بڑی بڑی رقمیں خرچ کیں. کس لیے؟ تاکہ علی سے تقدس چھین لیا جائے، علی لوگوں کی نگاہوں میں مقدس نہ رہے. لیکن آج آ کے دیکھیں کہ جتنا انہوں نے تقدس چھیننے کی کوشش کی، خدا نے مقدس تر کر دیا علی. آج لوگ علی کے نام سے اپنے وجود کو تقدس عطا کرتے ہیں. اللہ جس کو مقدس کر دے اسے کوئی تقدس لے نہیں سکتا، اور جسے خدا نے مقدس نہیں کیا اسے کوئی مقدس بنا نہیں سکتا. ہزار تقدس دیتے رہے نہیں بن سکتا. کوئی زمینیں اور زمان، یہ مٹی اور ریت، اس میں تقدس کہاں سے آ گیا؟ اس اندھیرے میں تقدس کہاں سے آ گیا؟ لیلۃ القدر میں تقدس کہاں سے آ گیا؟ توجہ فرمائی، زمین کب مقدس ہوتی ہے اور زمانہ کب مقدس ہوتا ہے؟ زمین کا اپنا نہیں ہے تقدس، حتیٰ کعبہ ہی کیوں نہ ہو، کسی پتھر میں کوئی تقدس نہیں ہے، کسی زمانے میں کوئی تقدس نہیں ہے. بلکہ زمین اور زمان دو ظرف ہیں. یہ اہل علم تو تھوڑا بہت کسی بھی زبان کی ادبیات اگر پڑھی ہوئی ہوں، حتیٰ اردو ادب اگر پڑھا ہوا ہو، تو دو اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں ادبیات میں، ایک ہے ظرف زمان اور ایک ہوتا ہے ظرف مکان. ظرف زمان اور ظرف مکان سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یعنی وہ زمانہ جس میں کوئی چیز واقع ہو. ایسا زمانہ، چونکہ ہر حادثہ، ہر اتفاق کسی زمانے میں وقوع پذیر ہوتا ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں، ایک زمان لگتا ہے اس پر. دوسرا آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ آج آپ نے کھانا کب کھایا؟ یہ کب کے ذریعے کیا پوچھا جاتا ہے؟ زمان پوچھا جاتا ہے. کب آئے ہو، کب جاؤ گے، کب اٹھے ہو، کب بیٹھے ہو، کب پہنچو گے، کب چلے ہو، یہ ساری باتیں. کب جہاں بھی آ جائے، کب سے کیا پوچھا جاتا ہے؟ زمان پوچھا جاتا ہے. اسی طرح کہاں، آپ کہاں ہو، کہاں سے چلے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں بیٹھو گے، کہاں اٹھو گے، کہاں کھاؤ گے، کہاں پیو گے، کہاں لیٹو گے، کہاں سے کیا پوچھا جاتا ہے؟ مکان پوچھا جاتا ہے. بس کب کے ذریعے سے زمان اور کہاں کے ذریعے مکان پوچھا جاتا ہے. یعنی کہاں جاؤ گے، جانا ایک فعل ہے، جانا ایک عمل ہے جو ایک مکان میں رونما ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے، وقوع پذیر ہوتا ہے. لہذا ہم کہتے ہیں کہ کہاں جاؤ گے، کہاں بیٹھو گے. بیٹھنا ایک فعل ہے جس کو مکان چاہیے. کسی مکان میں انسان بیٹھتا ہے، کسی زمانے میں انسان آتا ہے، کسی زمانے میں انسان جاتا ہے. یعنی ہمارے سارے اعمال زمان اور مکان میں رونما ہوتے ہیں. ایک زمان، لہذا ہم فوراً پوچھتے ہیں جی بھائی کب آئے ہو آپ؟ وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کب نہیں آیا، زمانہ نہیں لگا. آپ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، آپ یا رات کو آئے ہو، یا دن کو آئے ہو، یا صبح آئے ہو، یا شام کے آئے ہو، آخر ایک زمانے میں آئے ہو آپ. وہ زمانہ بتاؤ کون سا تھا؟ آپ کہاں رات ٹھہرے، کہاں رکے؟ آپ کہیں کہاں بھی نہیں رکا، کہیں بھی نہیں رکا. بعض لڑکے ہوتے ہیں، بچے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، والد صاحب پوچھتے ہیں کہاں تھے، کہتے ہیں کہیں بھی نہیں تھا. جو چیز کہیں نہیں ہے وہ فقط ذات خدا ہے. فقط ذات خدا کہیں نہیں ہے، یعنی خدا کا کوئی مکان نہیں ہے. اور یہ رات ساری باہر گزار کے کسی کلب میں، کسی دکان پہ، صبح کو آ کر والد کو کہتے ہیں میں کہیں بھی نہیں تھا. کہیں تو تھے تم، تو ہو ہی مکانی، مکانی ہوتے ہوئے کہتا ہے میں کہیں بھی نہیں تھا. کہیں تو تھے تم، یعنی کسی مکان میں تھے. والد صاحب بھی وہی پوچھ رہے ہیں کہ मकान क्या था, कहाँ शब गुजारी है, रात कहाँ गुजारी है तुमने। हर चीज का जमान है और मकान है। चूंकि जमाने में अमल अंजाम पाता है, मकान में अमल अंजाम पाता है, जमान और मकान खुद उनकी कोई कीमत नहीं है, खुद उनकी कोई तकद्दस उनमें नहीं है, कोई तहारत और पाकिजगी उनकी अपनी नहीं है। जमाने और मकाने का, मकान का तकद्दस, जमान और मकान का तकद्दस उस अमल की वजह से होता है, उस शय की वजह से होता है, उस फेल की वजह से होता है जो उनमें अंजाम पाता है। अगर वो फेल मुकद्दस हुआ, ये फेल चूंकि मुकद्दस फेल जमाने में हुआ, मुकद्दस चीज दूसरों को भी मुकद्दस कर देती है। चूंकि एक अमल बहुत मुकद्दस था, जिस जमाने में ये अमल अंजाम पाया, इसने उस जमाने को भी मुकद्दस कर दिया। और इसी तरह अगर कोई मुकद्दस किसी मकान में आ जाए, वो मकान मुकद्दस नहीं होता, लेकिन उस मकान, उस मुकद्दस गैर मुकद्दस मकान पर एक मुकद्दस अमल आ गया है, अमल का तकद्दस मकान में भी सिरायत कर जाता है, चला जाता है, लिहाजा वो मकान भी मुकद्दस हो जाता है। बस जमानों में तकद्दस और मकानों में तकद्दस कहां से आता है? किसी मुकद्दस फेल के जहूर से, किसी मुकद्दस शय के जहूर से, किसी मुकद्दस अमल के नतीजे में जमान भी मुकद्दस हो जाता है और मकान भी मुकद्दस हो जाता है। खूब, वो किस का फेल है जो जमाने और मकान को मुकद्दस कर देता है? वो मंबा तकद्दस का फेल है, ज़ात कुद्दूस। चूंकि तकद्दस का मंबा ज़ात खुदा है, सुबूहन सुबूहन कुद्दूस, वो मुकद्दस है, मंबा तकद्दस उसको हासिल है, उसके जलवे हैं, उसकी तजलियां हैं। अगर किसी जमाने में जलवागर हो, उसका जलवा जमाने को मुकद्दस कर देता है। अगर किसी मकान पे मुतजल्ली हो, उसका जलवा उस मकान को भी मुकद्दस कर देता है। लैलतुल कादर में खुदावन तबारक तआला ने अपना कलाम मुबारक उतारा, नाजिल किया, कुरान नाजिल किया। चूंकि खुदा मुकद्दस है, कलाम खुदा भी मुकद्दस है, तो कलाम खुदा जिस जमाने में नाजिल होता है, वो जमाना भी मुकद्दस हो जाता है। मकान भी इसी तरह मुकद्दस होता है। खूब, अब मालूम हो गया काबा क्यों मुकद्दस है। काबा क्यों मुकद्दस है? इसलिए कि खुदा की जात है मुकद्दस, और जलवा खुदा, खुदा की तजल्ली भी है मुकद्दस। तो जिस नुक्ते पर खुदा की तजल्ली मुतजल्ली हो, वो नुक्ता भी हो जाता है मुकद्दस। तो सबसे बड़ी तजल्ली खुदा की हरम खुदा में जहूर पजीर हुई, लिहाजा हरम खुदा हो गया नुक्ता मुकद्दस। सबसे बड़ा जलवा खुदा का वहां जहूर पजीर हुआ, सारी दुनिया को कहा कि वहां आकर तवाफ करो, इसलिए कि ये नुक्ता मुकद्दस है। बस राज लैलतुल कद्र के तकद्दस का राज जलवा खुदा है। लैलतुल कद्र, तवज्जो फरमाएं, एक है लैलतुल कद्र मुअय्यन फिक्स। लैलतुल कद्र के बारे में गुफ्तगू बहुत है, मैं इस मुख्तसर वक्त में चंद नुक्तों की तरफ फकत इशारा करना मकसूद है। एक है मुअय्यन फिक्स, और एक है लैलतुल कद्र इख्तियारी। एक लैलतुल कद्र मुअय्यन है और एक है लैलतुल कद्र इख्तियारी। आज जो हम शब कद्र लैलतुल कद्र में हाजिर हैं यहां पर, तो यूं ना कहना कि एक लैलतुल कद्र तारीख में गुजरी है اور ہم اس لیلۃ القدر کی سالگرہ میں حاضر ہیں یہاں پر. آج لیلۃ القدر خود لیلۃ القدر ہے یا لیلۃ القدر کی سالگرہ ہے؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تاریخ میں ایک دفعہ واقع ہوتی ہیں, دوبارہ رونما نہیں ہوتی, پھر اسی تاریخ میں ہم ان کی یاد مناتے ہیں, لیکن خود وہ شے دہرائی نہیں جاتی. اس کو کہتے ہیں سالگرہ. بس جیسے بچہ پیدا ہوا, بار بار تو ہر سال تو پیدا نہیں ہوتا, یہ بھی وہ کام ہے جو بچوں کے لیے کرتے ہیں, خود بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی کیوں کرتے ہیں یہ. ہاں, ایک چھوٹے بچے کو بھائیوں نے, والدین نے کہا کہ آج آپ کی سالگرہ ہے. اس نے کہا سالگرہ کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ آج آپ پیدا ہوئے ہیں. کہا میں آج پیدا ہوا ہوں, یعنی آج پیدا ہوا ہوں میں. اب اس کو سمجھانا مشکل ہو گیا کہ یہ سالگرہ کیا ہوتی ہے. اسے بتایا گیا نہیں, آپ اس تاریخ کو چند سال پہلے پیدا ہوئے تھے. تو کہا اس کا مطلب پھر دو دفعہ پیدا ہوا ہوں, یعنی چند سال پہلے بھی پیدا ہوا اور آج دوبارہ پیدا ہوا ہوں. نہ, اسے یہ بتائیے کہ آپ ایک ہی دفعہ پیدا ہوئے ہیں. انسان بار بار پیدا نہیں ہوتا, انسان بار بار مرتا نہیں ہے. ایک دفعہ مرا, ایک دفعہ پیدا ہوا. اب آپ کی پیدائش کی یاد منائی جا رہی ہے, آپ کی پیدائش کی یاد منائی جا رہی ہے. چونکہ جب کوئی اور ہماری یاد نہیں مناتا تو ہم خود اپنی یاد منانا شروع کر دیتے ہیں. چونکہ جو اپنی سالگرہ خود منا لیتے ہیں, یہ وہی ہوتے ہیں جن کو آرزو ہے کہ لوگ ہماری یاد منائیں. جب کوئی یاد نہیں مناتا تو ہم خود ہی اپنی یاد منا لیتے ہیں. خوب, اب یہ مردے جو دنیا سے چلے گئے ہیں, جن کے لیے کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا, اگر یہ مقدور ہوتا تو اپنی برسی بھی اٹھ کر خود ہی کر لیتے. بعضوں کی تو دوسرے کر دیتے ہیں, بعض تو اپنے اسلاف آبا کی برسیاں کر دیتے ہیں, لیکن بعض ایسے مرحومین ہیں کہ ان کو کوئی یاد ہی نہیں کرتا, تو وہ حسرت کرتے ہوں گے کہ ہم اپنی برسی خود کر, ہاں سالگرہ تو اپنی کر دیتے تھے لیکن برسی اپنی نہیں کر سکتے. بعض کام ایسے ہیں جن کی ہم یاد مناتے ہیں, یا سالگرہ ہوتی ہے یا برسی ہوتی ہے. برسی بھی یاد ہوتی ہے, واقعہ دہرایا نہیں جاتا. ایک دفعہ ایک آدمی مر گیا, اب اس موت کی یاد ہے. ایک دفعہ کوئی پیدا ہوا, اس کی آج یاد ہے. اس کو کہتے ہیں سالگرہ اور برسی. قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا, خوب ایک دفعہ نازل ہو گیا, آج ہم نزول قرآن کی سالگرہ منا رہے ہیں. آج کس لیے بیٹھے ہیں؟ لیلۃ القدر. آج اس لیلۃ القدر کی یاد منانے بیٹھے ہیں یا آج شب خود لیلۃ القدر ہے؟ توجہ فرمائیے, بعض زمانے ایسے ہیں یا بعض واقعات ایسے ہیں جو ایک ہی دفعہ وقوع پذیر ہوتے ہیں, پھر تکرار نہیں ہوتے, لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیشہ تکرار ہوتی ہیں, جو ہمیشہ تکرار ہوتی ہیں. جو نہیں ہوتا کہ لیلۃ القدر ایک دفعہ تھی جس میں قرآن نازل ہوا, اور اس کے بعد اب لیلۃ القدر نہیں آئے گی, اور اس کے بعد اب قرآن کا نزول نہیں ہوگا. نہ, بلکہ ہر انسان کے لیے, ہر نسل کے لیے زندگی میں چند دفعہ لیلۃ القدر بھی آئے گی, اور زندگی میں چند دفعہ موقع ملے گا نزول قرآن کا بھی. نزول قرآن, نزول اس کو نہیں کہیں گے ہم کہ قرآن اوپر تھا آسمانوں میں, لوح محفوظ بہت اوپر, جہاں تک ہماری رسائی نہیں تھی اور خداوند کے پاس تھا. چونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ بھی آسمانوں پر ہے, خدا بھی آسمان پر اور قرآن بھی آسمان پر ہے. نہ خدا کی ذات آسمانوں میں ہے اور نہ قرآن آسمانوں میں تھا. خدا کی ذات کا کوئی مکان نہیں ہے, کسی مکان میں عرش بھی کسی چوتھے آسمان پر یا ساتویں آسمان پر نہیں ہے. خدا لا مکان ہے. نہ کہو کہ خدا اوپر والا, نیچے والا, دائیں والا, بائیں والا, یہ نہ کہنا خدا کو. پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا امیر المومنین علیہ السلام یہی تعلیم دی ہمیں, فرمایا کہ خدا کی طرف اشارہ نہ کرو, خدا کی طرف اشارہ نہ کرو, نہ ہاتھ سے اشارہ کرو نہ زبان سے اشارہ کرو, نہ کہو اوپر والا نہ کہو نیچے والا, چونکہ جب اوپر کہو گے خدا کو ایک مکان میں محدود کر دو گے, اور جو محدود کر دے گا اس نے خدا کو کسی کا ضمیمہ جز قرار دیا, اور جس نے جز قرار دیا وہ خدا کی مثل قرار اس نے قائم بنا دی, اور جس نے خدا کی مثل بنا دی وہ شرک مشرک ہو گیا, اور جو مشرک ہو گیا وہ دین سے باہر چلا گیا. نہ کرو یہ کام, خدا کی ذات کسی مکان میں نہیں. اگر خدا ہی چاہیے, چونکہ بعض پوچھتے ہیں, قرآن نے بھی کہا اے رسول, بعض آئیں گے جو خدا کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے, ویسے بہت کم ہیں جو خدا کے بارے میں پوچھتے ہیں, اکثر اپنی مشکلات کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے. اکثر لوگ آ کر کیا کہیں گے کہ رسول اللہ مقروض ہیں, خدا سے کہو قرض ادا کر دے, اولاد نہیں ہے, خدا سے کہو اولاد دے دے, مریض ہیں شفا دے دے, روزگار نہیں ہے کوئی نوکری دے دے, امتحان دیا ہوا ہے نمبر مل جائیں, انٹرویو دیا ہوا ہے ملازمت مل جائے, ٹکٹ لیا ہوا ہے سفر اچھا طے ہو جائے, فصل کاش کی ہوئی ہے بارش ہو جائے, ٹیوب ویل کے لیے کام شروع ہے پانی نکل آئے, مکان کا کام شروع ہے جلدی بن جائے, رشتے کی بات چیت ہو رہی ہے رشتہ ہو جائے, یہ چیزیں ہیں. یعنی جب بھی آپ کے پاس آئیں گے آپ سے آ کر ہمیشہ اپنے کام نکلوائیں گے, لیکن بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جو ان چیزوں کے لیے نہیں آئیں گے, بلکہ وہ آ کر کیا کہیں گے کہ رسول اللہ ہمیں خدا چاہیے. کچھ آئیں گے کہیں بچہ چاہیے, کچھ کہیں گے ہمیں صحت چاہیے, کچھ کہیں گے ہمیں نوکری چاہیے, کچھ کہیں گے ہمیں مال چاہیے, لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے, اذا سألک عبادی انی, کچھ ایسے ہوں گے جو میرے بارے میں پوچھیں گے ہمیں خدا چاہیے. تو انہیں کیا کہنا, انہیں نہ کہنا خدا آسمانوں میں ہے, انہیں نہ کہنا خدا خانقاہوں میں ہے, انہیں نہ کہنا خدا جنگلوں میں ہے, انہیں نہ کہنا خدا سمندروں میں ہے, بلکہ کیا کہنا انہیں, فإنی قریب, اذا سألك عبادی انی فإنی قریب, انہیں کہہ دینا میں تمہارے قریب ہوں, مجھے آسمانوں میں نہ ڈھونڈو, مجھے ڈھونڈنا ہے تو کہاں ڈھونڈو, اپنے دل میں ڈھونڈو. فإنی قریب, اگر یقین نہیں آتا کہ خدا قریب ہے, اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, مجھے پکار کے دیکھو میں تمہارے کتنے قریب ہوں. اگر یقین نہیں آتا خدا قریب ہے تو پکار کے دیکھو کہ میں کتنا قریب ہوں تمہارے, مجھے پکار کے دیکھو. اور پھر بتا دیا کہ میں اتنا قریب ہوں تمہارے کہ تمہیں یقین نہیں آئے گا. اقرب الیہ من حبل الورید, تمہاری رگ حیات سے زیادہ تمہارے قریب ہوں, تمہاری رگ حیات سے زیادہ تمہارے قریب, خود تم سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. تم نہ کہو, زبان سے نہ کہو یا اللہ, تم دل میں کہو یا اللہ, تم نیت میں کہو یا اللہ, تم ارادے سے کہو یا اللہ, دیکھو میں سنتا ہوں یا نہیں سنتا ہوں. تم جب نہیں بھی کہتے یا اللہ, تو یہ ساری چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں, مانگ کے دی ہیں, تم نے مانگی تھی یہ ساری چیزیں, یہ سب کچھ مانگا تھا ہم نے خدا سے, آنکھیں مانگ کے لی ہیں ہم نے, آنکھیں مانگی ہیں خدا سے, یعنی جب ہم بن رہے تھے تو ہم نے دعا کی کہ خدایا آنکھیں نہ بھولیے گا, یہ کہا تھا. آج جو مانگتے ہو خدا کو, مشورے دیتے ہو خدا کو, تجویزیں دیتے ہو, تمہارے مشوروں کے بغیر تمہیں خدا نے کیسے بنایا, تمہاری تجاویز کے بغیر خدا نے تمہیں کیسے سوارا, عقل مانگ کے لی تھی. آپ جو خدا کو مشورے دیتے ہو, یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو, اگر خدا تمہارے مشوروں پہ عمل شروع کر دے اور کوئی بغیر مانگے نہ دے, پتہ ہے تمہارا کیا حشر ہو جائے گا. اس لیے کہ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں مانگنا. ہم سب کچھ خدا سے مانگتے, عقل مانگنا بھول ہی جاتے, اصل یاد بھی نہ رہتا کہ یہ بھی خدا سے مانگنی ہے. خدا آسمانوں میں نہیں ہے, خب کلام خدا بھی آسمانوں میں نہیں ہے, کلام خدا وہاں ہے جہاں ذات خدا ہے, اور ذات خدا آپ کے قریب ہے, ذات خدا ذات لا مکان ہے, کسی مکان میں نہیں ہے. اتنے قریب خدا نے اپنے نبی پہ قرآن اتارنا ہے, اب جب خدا ہر آدمی کے رگ حیات سے زیادہ قریب ہے تو پیغمبر اکرم کے تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اتنا قریب خدا اب اپنے نبی پہ قرآن اتارنا چاہتا ہے. اب قرآن کہیں آسمانوں پہ تو نہیں ہے کہ وہاں سے جبریل کو دیا کہ آپ لے جانا زمین پر. وحی ڈاک کو نہیں کہتے, وحی ڈاک نہیں ہے. قرآن کا اوپر سے نیچے آنا زمینی سفر نہیں کیا قرآن نے. پھر کیا معنی ہے نزول کے؟ جب خدا کا کلام اور خدا اتنا قریب کہ تم اگر سرگوشی بھی کرو تو خدا سن لیتا ہے. دعا افتتاح پڑھتے ہیں نا آج کل ان راتوں میں, اگر کم توفیق رہی ہے تو آئندہ راتوں میں ضرور پڑھیے دعا مبارک افتتاح, اور خصوصاً آج کی رات. اس میں ایک جگہ پر یہی کہتے ہیں نا ہم بارگاہ خدا میں کہ ذات خدا وہ ہے الذی بعد فلا یرا وقاربا فشہد النجوا. یہ وہ ذات ہے جو اتنی قریب ہے کہ سرگوشی سن لیتی ہے, جو اتنی قریب ہے ہماری نیت پڑھ لیتی ہے. ما فی الصدور سے آگاہ ہے, ما فی القلوب سے آگاہ ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ذات الصدور سے بھی آگاہ ہے. تم تخیل کر کے دیکھو ایک مطلب ذہن میں خدا کے علم میں آ جائے گا. خدا تو دور نہیں ہے, اگر دور ہوتا تو ہمارے دلوں سے آگاہ کیسے ہوتی ذات خدا. اس خدا نے اب قرآن اتارنا ہے, اس ذات نے قرآن اتارنا ہے, نہ چھت سے نیچے اتارنا ہے نہ کہ آسمان سے زمین پہ لانا ہے. کہاں سے کہاں لانا ہے؟ قرآن کتاب مکنون ہے, معمولی لوگوں کی فہم سے بالاتر ہے. لا یمسہ الا المطہرون انہ قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. قرآن ایک کتاب ہے, کتاب ہدایت, کتاب ہدایت ہے. اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے مطہرین کے, سوائے باطہارت لوگوں کے. وہ باطہارت کتنے ہیں؟ کتنے باطہارت ہیں؟ یہ نہ کہنا کہ جو بھی وضو کر لے وہ باطہارت ہو جاتا ہے, نا اس کو طہارت نہیں کہتے. چونکہ بازوؤں اور منہ پہ وضو کر لیتا ہے لیکن دل میں پلیدی بھری ہوتی ہے اس کے, ایسوں کو مطہر نہیں کہتے. اگر زمزم سے بھی وضو کر لیں پاک نہیں ہوتے. پاک کون ہوتے ہیں؟ جن کے بارے میں خدا نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ نزول کے بغیر بھی قرآن سمجھ جاتے ہیں. لا یمسہ الا المطہرون. قرآن نازل نہ بھی ہو تو بھی وہ سمجھ جاتے ہیں قرآن کو. لیکن جو اتنے پاک نہیں ہیں, جو اتنے پاکیزہ نہیں ہیں, چونکہ قرآن ہدایت تو معمولی لوگوں کے لیے ہے, میرے اور آپ جیسوں کے لیے ہے. اب میرے اور آپ جیسوں کے لیے ہدایت ہو لیکن ہماری سمجھ سے بالاتر ہو تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو ہماری سمجھ کے قابل بنا دیا جائے, ہمارے لیے قابل فہم بنا دیا جائے. قرآن نزول سے پہلے قابل فہم نہیں تھا, فقط مطہرین کے لیے قابل فہم تھا. قرآن کو نازل کیا گیا, نازل کرنے کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کو معمولی افراد کے لیے بھی قابل فہم بنا دیا گیا ہے. لیکن یہ عمل, قرآن کو معمولی افراد کے لیے قابل فہم بنانے کا عمل, اس کے لیے کچھ چیزیں درکار ہیں. کیا درکار ہے؟ ایک مناسب زمانہ درکار ہے, ایک مناسب مکان درکار ہے, اور ایک مناسب دل درکار ہے, مناسب روح درکار ہے, پاک و پاکیزہ نفس درکار ہے. زمانہ نزول کا لیلۃ القدر, اور وہ قلب مبارک جس پہ قرآن اترا وہ قلب با طہارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی ان وسائل کی مدد سے قرآن کو آپ کے لیے قابل فہم بنا دیا گیا. یعنی ہر لیلۃ القدر کو قرآن انسان کے لیے قابل فہم ہوتا ہے. لیلۃ القدر یعنی قرآن فہمی کی رات. شب نزول قرآن ہے نا, نزول کے معنی کیا کیے؟ قابل فہم ہونا. بس لیلۃ القدر یعنی قرآن فہمی کی رات, قرآن شناسی کی رات, قرآن سیکھنے کی رات, قرآن پڑھنے کی رات, قرآن پر عمل کرنے کی رات, قرآن کو اپنی روحوں میں اتارنے کی رات, قرآن کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی رات. اس لیے اور سفر جو انسان طے کرتا ہے, توجہ فرمائیں کیوں اس کو کہا گیا خیر من الف شہر, ہزار مہینوں پر بھاری رات ہے یہ. کیسے ہزار مہینوں پر بھاری ہوگی یہ رات؟ ایک زمانے میں ایک کام, بعض لوگ آپ نے دیکھا کہ تیز گاڑی چلاتے ہیں, بعض بہت آرام سے گاڑی چلاتے ہیں, اور بعضوں کو تیز رفتاری پر جرمانہ ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو سست رفتاری پر جرمانہ کیا پولیس نے. اتنی سست گاڑی چلاتے تھے کہ پولیس بھی تنگ آ گئی ان سے, ان کو جرمانہ کر دیا کہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے سست رفتاری پر. ایک وقت معین رکھ لیں آپ, ایک گھنٹہ. ایک تیز حرکت کرنے والا آدمی جو تیز گاڑی چلاتا ہے, ایک گھنٹے میں کتنا سفر طے کرے گا؟ اگر 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے جا رہا ہے تو کتنے کلومیٹر گیا؟ 100 کلومیٹر, گھنٹہ ایک ہی لگا. اور دوسرا 10 کلومیٹر کی سپیڈ سے چل رہا ہے, اس نے ایک گھنٹے میں 10 کلومیٹر سفر طے کیا. اب اگر ایک گھنٹے میں ایک ایسی گاڑی مل جائے جہاں 200 کلومیٹر کی سپیڈ سے ہم جا سکتے ہیں, ایک گھنٹے میں 200 کا سفر بھی طے کیا, اور جہاز اور راکٹ اور یہ فضائی ایئر کرافٹ وغیرہ یہ اور کہیں زیادہ ایک گھنٹے میں تیز سفر کرتے ہیں, آواز 100 یہ ایک گھنٹے میں کہیں زیادہ سفر کرتا ہے, اور نور لائٹ یہ ایک گھنٹے میں لامتناہی سفر کرتا ہے, اصلا قابل شمار نہیں ہے. ایک گھنٹے میں کتنا چلا جاتا ہے نور آگے. ایک آدمی ایک گھنٹے میں یہاں سے چلا, ابھی جوتے پہن رہا ہے, دوسرا راوی کا پل بھی کراس کر گیا, تیسرا شیخو پورہ سے بھی آگے نکل گیا, چوتھا وہاں چلا گیا, لیکن نور ایک گھنٹے میں کہکشانوں کو بھی کراس کر گیا. نور جو چلتا ہے ایک گھنٹے میں, یہ ابھی جوتے ہی پہن رہا تھا کہ وہ آسمانوں کو بھی کراس کر جاتا ہے نور. جتنی جس کا سفر کی رفتار تیز ہوگی وہ اسی رفتار سے سفر کرے گا, لیکن گھنٹہ ایک ہی گھنٹہ ہوتا ہے, ایک ہی گھنٹے میں. بس اس رات کو کیوں کہا گیا؟ ایک ہزار مہینے سے برتر رات ہے, اس لیے کہ آج کی رات ٹریفک ساری یک طرفہ ہے. آج کی رات ٹریفک ساری یک طرفہ ہے, چونکہ دو طرفہ ٹریفک میں ذرا روزے کے وقت دیکھا کیا حال ہوتا ہے, 3-4 بجے دیکھی ہوئی ہے نا ٹریفک. لیکن جب بالکل روڈ خالی ہو, رات کے 2-3 بجے جائیں بالکل خالی, اس وقت جتنی سپیڈ سے جائیں چلے جائیں. لیلۃ القدر کو ٹریفک یک طرفہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیطان کو خدا نے باندھ دیا ہے, شیطان کو خدا نے باندھ دیا ہے, اور اس کے بجائے جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اس لیے جہنمی ٹریفک بند ہے اور جنتی ٹریفک کھلی ہوئی ہے. اب اس ایک رات کو سفر کرنا ہے آپ کو, اس ایک رات کو سفر کرنا ہے آپ کو, اور خدا نے آپ کی سفر کے لیے آج کی رات جو اہتمام کیا ہے, ایک تو قرآن آپ کے لیے قابل فہم بنا دیا, نور قرآن کی مدد سے آج رات سفر شروع کرو. قرآن کے نور سے جو سفر ہوگا وہ نوری صورت سے سفر ہوگا, وہ نور کی سپیڈ سے سفر ہوگا, اور جب آپ نور کی سپیڈ سے سفر کریں گے تو 1000 مہینہ آج کی رات کے لیے کوئی بڑا سفر نہیں ہے, بلکہ آج رات تو 20,000 مہینے بھی سفر ہو سکتا ہے, چونکہ کس کے زیر سفر کریں گے؟ نور کی سپیڈ سے سفر کریں گے. آج کی رات امیر المومنین کے ساتھ بسر کرنے کی رات ہے, امیر المومنین کے ساتھ قرآن, قرآن صامت کا نور اور قرآن ناطق کا نور. آج کی رات صرف ایک نور کے ساتھ نہیں بلکہ آج کے ساتھ, آج کی رات دو نور کے ساتھ سفر کی رات ہے. تو جب نور کے ہمراہ ہو جائیں گے تو صورت بھی ہماری نوری ہو جائے گی. بس ہو سکتا ہے کہ ایک رات 1000 مہینے سے زیادہ برتر نکلے. کیوں کہ ایک رات میں انسان اتنا تکامل کر سکتا ہے, اتنا سفر کر سکتا ہے جو دوسرے 1000 مہینے میں بھی نہیں کر سکتے. چونکہ آج کی رات اسباب سارے فراہم ہیں, موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے, سب کچھ فراہم ہے. شیطان بند زنجیر میں ہے. روایت میں ہے, معصوم کا جملہ ہے یہ, کہ ہر ایک کا شیطان پکڑ کے باندھ دیا گیا ہے, رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, ملائکہ نازل ہوتے ہیں. ملائکہ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ ملائکہ ڈھونڈ رہے ہیں. آج کی رات سرعت سے چلنے والا کون ہے؟ آج کی رات تیز رو کون ہے؟ تیز گام کون ہے؟ فاستبقوا الخیرات کون ہے جو آج کی رات دوسروں پر سبقت لینا چاہتا ہے؟ ملائکہ مدد کے لیے صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں. کون ہے آج دوسروں پر سبقت لیتا ہے؟ تنہا نہیں ہوں گے. آپ اگر ہمت کریں, ایک یا علی اور ایک یا اللہ کریں, ملائکہ آپ کی مدد کے لیے تیار خدا نے بٹھائیں گے. سفر شروع کرو. خیر من الف شہر 1000 مہینوں پر بھاری رات, اس سے زیادہ فرصت کیا چاہیے تھی آپ کو؟ اور کیا چاہیے تھا خدا سے ہمیں؟ یہ لیلۃ القادر ہے. لیلۃ القادر بزرگان, یہ عرض کرتا چلو نقطہ کہ ماہ رمضان سال کا پہلا مہینہ ہے. بعضوں نے توجہ سے سنا ہے, بعضوں نے نہیں سنا. یہ جو تعجب سے مجھے دیکھ رہے ہیں انہوں نے توجہ سے سنا ہے. جن کو تعجب ہو رہا ہے انہوں نے توجہ سے سنا یہ جملہ. کیا کہا میں نے؟ ماہ رمضان سال کا پہلا مہینہ ہے. روزے کی حالت سے تو نکل آئے ہیں, اب تو معمولی عادی حالت میں ہے نا. اب تو روزے کی حالت میں سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلا مہینہ اور آخری مہینہ فرق کیا ہے دونوں میں, جنوری اور دسمبر میں. لیکن روزے سے جب باہر آ جائیں افطار کے بعد تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ پہلا مہینہ کس کو کہتے ہیں اور آخری مہینہ کس کو کہتے ہیں. ماہ رمضان سال کا پہلا مہینہ ہے, لیکن کون سے سال کا؟ اگر میں آپ کے سامنے کہوں جون پہلا مہینہ ہے, پاکستان کے مالی سال کا جون پہلا مہینہ ہے, یا کہیں جولائی, جولائی یا جون ہے, ہاں جون اینڈ ہے, جولائی پہلا مہینہ ہے, خوب تعجب کی بات نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ اپریل پہلا مہینہ ہے, یعنی پاکستان میں تعلیمی سال کا اپریل پہلا مہینہ, بس ہو گیا نا پہلا مہینہ. اگر میں کہوں آپ کو کہ محرم پہلا مہینہ ہے, یعنی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے, جنوری سال کا پہلا مہینہ ہے, شمسی سال کا میلادی حساب سے پہلا مہینہ ہے. خوب ہر ایک نے اپنے لیے ایک سال مقرر کیا ہوا ہے, کسی نے مالی سال, کسی نے تعلیمی سال, کسی نے تجارتی سال, کسی نے کوئی اور سال. ہر ایک کے سال ہے اور ہر ایک کا سال ایک خاص تاریخ سے شروع ہوتا ہے. ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جن کا سال رمضان سے شروع ہوتا ہے, شعبان پہ جا کر اختتام پذیر ہو جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سید ساجدین کا سال ہے. حضرت زین العابدین کا سال, رمضان سے شروع ہوتا ہے, شعبان پہ جا کر ختم ہو جاتا ہے. اولیاء اللہ کا سال ہے, عبادت گزاروں کا سال ہے, وہ جو سچے دل سے خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اولیاء خدا سے محبت رکھتے ہیں, ان کے سال کا پہلا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان. رمضان میں خوب شعبان میں انہوں نے کلوزنگ کی ہے ساری. کس کی کلوزنگ کی ہے؟ اپنے اعمال کی. کتنی عبادتیں کی ہیں, کتنے گناہ کیے ہیں, کتنے جھوٹ بولے ہیں, کتنی رشوتیں کھائی ہیں, کتنے بے ادبیاں کی ہیں, کتنا ادب کیا ہے, کتنے فرائض ترک کیے ہیں, کتنے فرائض انجام دیے ہیں, کیا کچھ کیا ہے. یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر رمضان کے روزے ہیں گردن پہ پچھلے رمضان کے, تو آئندہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ان کا حساب یعنی شعبان میں کلوزنگ ہے. جو قضا ہے وہ ساری انجام دو, کلوزنگ کرو تاکہ نیا سال شروع ہو جائے. بس اولیاء اللہ کے لیے رمضان سال کا آغاز ہے, پہلا مہینہ ہے. خوب اس پہلے مہینے میں آپ ابھی داخل ہوئے ہیں, شروع کر رہے ہیں اپنا سال, سال عبادی. اس کو مالی سال نہیں کہنا, تعلیمی سال بھی نہیں ہے, بلکہ عبادی سال ہے. یہ عبادتوں کا سال یہاں سے شروع ہوتا ہے, یہاں سے آغاز کریں آپ. اور اس مہینے میں آج لیلۃ القدر ہے. آج کے چاند راتوں میں, اس کا بھی ایک راز ہے کہ لیلۃ القدر کو کیوں چاند راتوں میں پنہان کر دیا گیا ہے. اس میں بھی ایک حکمت ہے, اس میں بھی ایک فلسفہ ہے, کہ ابھی وقت نہیں ہے اس کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کروں. آپ نئے سال کی لیلۃ القدر میں اس وقت موجود ہیں, شروع ہے ابھی رات, رات کے عالم میں ہے. اس رات کو علماء بزرگان دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. احیاء لیل, آج کی رات صرف بیدار نہیں رہنا, رات کو زندہ کرنا ہے. اس لیلہ کو کیا کرنا ہے؟ احیاء کرنا ہے. آج کی رات کو احیاء کرنا ہے. بعض بہت سادہ ترجمہ کر دیتے ہیں, یعنی احیاء سے مراد یعنی آج رات بیدار رہنا ہے. وہ آپ بس اڈے پر جائیں وہاں بھی سارے بیدار بیٹھے ہیں, فوڈ اسٹریٹ میں بھی سارے بیدار بیٹھے ہوئے ہیں, اور کسی جگہ پر بھی جہاں لوگ مخلوق بیٹھی ہوئی بیدار. صرف رات کو جاگنا کافی نہیں, رات کو جاگنا نہیں ہے اس رات کے اعمال میں سے. فقط یوں نہیں کہ رات سونا نہیں ہے نا, اس رات کو ہمیں زندہ کرنا ہے, رات کو احیاء کرنا ہے. رات کیسے زندہ ہوتی ہے؟ اولیاء اللہ کی رات کیسے زندہ ہوتی ہے؟ عبادت گزاروں کی رات کیسے زندہ ہوتی ہے؟ اتفاق سے دیکھیں ماہ مبارک کی حکمت کیا ہے, کہ خدا نے روح علی کو رمضان میں اٹھایا اس دنیا سے, اور اتفاقاً اس رات کو اٹھایا جس رات قرآن نازل ہوتا ہے, قرآن ناطق دنیا سے اٹھایا جاتا ہے. کس لیے اٹھایا جاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کیسے گزاریں اور لیلۃ القدر کیسے بسر کریں. کچھ اعمال ہیں نقل کیے گئے ہیں, لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی راتیں لیلۃ القدر, ایک لیلۃ القدر اختیاری بھی ہے جس کا پہلے ذکر کیا تھا, ایک فکس ہے معین اور ایک اختیاری ہے. اختیاری رات لیلۃ القدر, ہم ہر رات کو لیلۃ القدر بنا سکتے ہیں اگر ہمیں ڈھنگ آ جائے. لیلۃ القدر کی چابی اگر آتا جائے, ہر رات کی ایک چابی ہوتی ہے, جس طرح عید کی چابی ہے. معصوم نے فرمایا عید کی چابی چاہیے. ہم جب دعائیں مانگتے ہیں کیا مانگتے ہیں؟ اپنے مثلا بچہ جب کوئی چیز مانگتا ہے وہ کہتا ہے مجھے چاکلیٹ چاہیے, لیکن ایک سمجھدار بڑا عقل مند آدمی جب کوئی چیز مانگتا ہے وہ کہتا ہے مجھے سٹور کی چابی چاہیے. سٹور میں پڑا ہوا چاکلیٹ چاہیے یا پورے سٹور کی چابی چاہیے؟ سمجھدار آدمی کیا کرتا ہے؟ چابی چاہیے, میں اپنے مطلب کی چیز لے لوں گا, بجائے اس کے کہ انگلی رکھ کے خدا سے کہو کہ یہ چاہیے. خدا سے کہو کہ ہمیں چابی دے دیجئے, چابی ہمیں دے دیجئے. البتہ چابی دینے کے لیے مورد اعتماد ہونا ضروری ہے. خدا ہر ایک کو چابیاں نہیں دیتا, ہر ایک کو چابیاں نہیں دیتا. چابیاں لینے کے لیے مورد اعتماد ہونا ضروری. خوب چابی مانگے خدا سے, بس چابی مانگتے ہیں. معصوم نے کہا کہ عید, آپ کو عید چاہیے, سال میں ایک عید چاہیے یا ایک سے بیشتر چاہیے؟ وہ بچوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ ہر روز عید چاہیے، چونکہ عید میں انہیں عیدی ملتی ہے، اور جس دن کچھ ملے وہ ہر دن وہ دن عید ہے. لیکن باپ جس کی جیب سے سب کچھ نکل رہا ہوتا ہے، ایک عید کا کئی تنخواہیں ملا کے ایک عید کی اس نے پورے خاندان کے لیے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھی ایک سال ہوا کرے، ایک سال نہ ہو، مسلم ایک سال درمیان میں عید ہونی چاہیے، چونکہ اس کی جیب سے جا رہا ہے. لیکن جس کو کچھ مل رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہر سال عید ہونا چاہیے. معصوم نے کہا کہ اگر ہر روز عید کرنا چاہتے ہو، چابی ہم دے دیتے ہیں آپ کے ہاتھ میں. جس دن، توجہ فرمائیں، جس دن گناہ نہ کرو وہ تمہاری عید کا دن ہے. اگر ہر دن عید کرنا چاہتے ہو، ہر روز عید کا دن اگر چاہتے ہو، عید تو صرف سوئیاں کھانے سے عید نہیں ہوتی. جس دن مومن گناہ نہ کرے وہ مومن کے لیے عید کا دن ہے. یہ اختیاری عید ہے. ایک تو پہلی شوال پہ فکس عید ہے، اس کو ہم نہیں ہلا سکتے، اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. وہ صرف رویت ہلال کمیٹی آگے پیچھے کر سکتی، ہم نہیں کر سکتے اس کو. لیکن ایک عید ہے جس کی چابی مجھے اور آپ کو دے دی گئی ہے، کہ جس دن گناہ نہ کرو تمہاری عید کا دن ہے. لیکن اگر عید کو بھی کوئی گناہ کر دیا تو وہ بھی تمہاری عید کا دن نہیں ہے. یوں نہیں کہ آج کی رات ہر ایک کے لیے لیلۃ القدر ہے. اگر چاہو تو اپنی ہر رات لیلۃ القدر بنا لو، اگر چاہو تو جو لیلۃ القدر ہے اس کو بھی سو کے گزار دو، معصیت میں گزار دو، غفلت میں گزار دو. یوں نہیں کہ ہر ایک کے لیے آج لیلۃ القدر ہے. آج اس کے لیے لیلۃ القدر ہے جو اس شب کو احیا کرے گا. ایک چابی بھی معصوم نے دے دی، کہا کہ اگر تم چاہو ہر شب لیلۃ القدر بنا سکتے ہو. معصوم سے حدیث ہے نا، کلو یوم عاشورا کلو ارض کربلا. ایک تو کربلا کی زمین فکس ہے، معین، وہی جو عراق میں ہے، وہی جو فرات کے کنارے ہے، وہی دشت نینوا، ایک تو وہ زمین ہے. علی نے اس زمین کا نام کیا رکھا؟ قتیل سحر شب قدر نے کیا نام رکھا اس کا؟ عجب نام رکھا علی علیہ السلام نے اس زمین کا، عجب نام رکھا، واقعا عجب نام ہے. کبھی کربلا علی کی زبان سے نہیں سنی ہوگی آپ نے. جنگ صفین میں حضرت جب کوفہ سے جا رہے تھے دمشق کی طرف حرکت کر رہے تھے، راستے میں کربلا سے گزر ہوا، جب اس دشت پہ علی کی سواری پہنچی، لشکر پہنچی، روک کر گھوڑے سے اترے اور اتر کر مٹھی خاک مٹھی میں لے کر کھڑے ہو گئے اور تین دفعہ کہا، واللہ ہاؤنا، واللہ ہاؤنا، واللہ ہاؤنا. خدا کی قسم یہی جگہ ہے، خدا کی قسم یہی جگہ ہے، اللہ کی قسم یہی جگہ ہے. لوگوں نے کہا مولا جنگ کی یہی جگہ ہے، کہا نہ. کہا رکنے کی یہی جگہ ہے، کہا نہ. کہا نماز پڑھنے کی یہی جگہ ہے، کہا نہ. کہا آج رات پڑاؤ ڈالنے کی یہی جگہ ہے، کہا نہ. کہا پھر کس کی جگہ ہے؟ کہا خدا کی قسم عاشقوں کے گرنے کی یہی جگہ ہے. علی نے کربلا کا نام کیا رکھا؟ دشت عشق، دشت عاشقی. ایک تو وہ سرزمین ہے، وہ جو کربلا عراق میں ہے، وہ جو عرب سرزمین میں ہے. لیکن امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ بعضوں کو افسوس ہوتا ہے، بعض شاید دیر سے پیدا ہوں، کئی صدی بعد میں پیدا ہوں، ممکن ہے 1400 سال بعد میں پیدا ہوں، اور بہت سرزمین عراق سے بہت دور لاہور میں بیٹھے ہوں اور حسرت کریں، یا لیتنا کننا معاکم فنفوز فوزا عظیما. یعنی وہاں بیٹھ کر حسرت کی باتیں کریں، آنسو بہائیں کہ اے کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے. ابھی یہ جوان ہمارے ایک نوحہ پڑھ دیں، اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. وہ ان سے اس سے پہلے کہ یہ کہیں اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، امام ششم نے کہا کہ میں آپ کو کربلا کی چابی دے دیتا ہوں، میں چابی دے دیتا ہوں کربلا کی. ایک ہے کربلا اختیاری، اختیاری کربلا، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، کہا کہ کربلا کے کچھ اصول ہیں، کربلا کے کچھ آداب ہیں، کربلا کے کچھ ضابطے ہیں، کربلا کے کچھ قواعد ہیں، اگر وہ تم ضابطے سیکھ جاؤ، اگر وہ تم قاعدے سیکھ جاؤ، اگر اصول کربلا سیکھ جاؤ تو تم اپنی اپنی سرزمین کو بھی کربلا بنا سکتے ہو، تمہارا ہر دن عاشور بن سکتا ہے، کل یومن عاشور، یہ اختیاری عاشور ہے۔ لیکن کچھ دیکھیں عاشور کے دن بھی ان کا عاشور نہیں ہوتا، اور آج کربلا کی سرزمین پر ایسی مخلوق ہے کہ ان کے لیے وہ سرزمین بھی کربلا نہیں ہے۔ پس ایک کربلا ایسی ہے جو ہم بنا سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، ایک عید ایسی ہے جو ہم بنا سکتے ہیں، ایک لیلۃ القدر ہے جو ہم بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں اپنی ہر رات لیلۃ القدر بنا سکتے ہیں، کب؟ جب ایک رات میں 1000 مہینے سے زیادہ سفر کیا، وہ رات آپ کی لیلۃ القدر ہوگی۔ بنا لو، فرصت ہے اپنے پاس۔ ایک خدا نے معین کر دی اور باقی کا ضابطہ بتا دیا گیا، کوڈ بتا دیا گیا، چاہو تو ہر رات لیلۃ القدر بنا لو اپنی۔ اس رات کو علماء دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، بزرگان معصومین کی سیرت و سنتیں اس طرح سے رات بسر کریں جس طرح معصوم بسر کرتے تھے۔ کچھ کو مجبوری نوکریوں کی ہے، کچھ کو مجبوریاں گھروں کی ہیں، کچھ کو مجبوریاں، دیکھیں سال پورا پڑا ہوا ہے نوکریوں کے لیے۔ نوکریاں کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے تو کرتے ہیں کہ آج جیسی رات میسر آ جائے، اس لیے تو نوکریاں کرتے ہیں، اس لیے تو زندگی تشکیل دی ہے، اس لیے تو سب کچھ بنایا ہے تاکہ ایک لیلۃ القدر میسر آ جائے، ایک عاشور میسر آ جائے، اس لیے تو سب کچھ کرتے ہیں۔ اور جب ایسے موقع آ جائیں تو پھر ہمیں نوکری یاد آ جائے۔ کچھ کو کربلا میں نوکریاں یاد آ گئی تھیں، لیکن کچھ کو سید الشہداء نے یاد دلایا، شب عاشور چراغ بجا کر انہیں کہا کہ شاید تمہاری نوکریاں ہوں، صبح تمہیں جانا ہو، شاید تمہاری فصلیں پکی ہوئی ہوں، شاید تمہارے بزنس ہوں، کاروبار ہوں تمہارے، چلے جاؤ، جا سکتے ہو، جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے اگر نوکریاں بھی کی تھیں، اگر بزنس بھی کیے تھے تو سارے اس زمین کے لیے کیے تھے، اسی دن کے لیے کیے تھے۔ کون ایسا شقی ہے جو اس فرصت کو ہاتھ سے دے بیٹھے؟ آج کی شب تو اگر ہمیں زبردستی بھی اس مسجد سے نکال کے کہیں چلے جاؤ، گھروں میں نہیں جانا چاہیے، اگر چراغ بجا کے کہیں نکل جاؤ، گھروں میں نہیں جانا چاہیے، آج کوئی یاد بھی دلائے کہ آغا صبح آپ کو یہ کام کرنا ہے، نہیں جانا چاہیے، آج کی شب تو یہ ہے۔ علماء اس کو عرض کے دو حصوں میں گزارتے ہیں، بزرگان اولیاء اللہ، وہی جن کا پہلا سال ہے رمضان، پہلا سال ہے جن کا، اس سال کا آغاز یوں کرتے ہیں اس لیل سے، ایک حصہ معرفت میں بسر کرتے ہیں اور ایک حصہ عبادت میں، ایک حصہ معرفت میں اور ایک حصہ عبادت میں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بغیر معرفت کے عبادت نہیں ہو سکتی، اور بغیر عبادت کے معرفت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ حدیث دو معصوم سے مروی ہے، علوی بھی ہے اور نبوی بھی ہے، فرمایا کہ انکسرا ظہری، میری پیٹھ دو آدمیوں نے توڑ دی ہے۔ پیغمبر اکرم نے بھی فرمایا میری پشت دو آدمیوں نے توڑ دی ہے، خم کر دیا، میری کمر توڑ دی دو آدمیوں نے۔ کون سے دو آدمی؟ ایک وہ عالم جو جانتا ہے عمل نہیں کرتا، اور ایک وہ عامل جو عمل کرتا ہے جانتا نہیں، ان دونوں نے میری کمر توڑ دی، اور ان دونوں نے سب کی کمر توڑ دی۔ جتنے فساد و فتنے ہیں سب ان دو کی وجہ سے ہیں، ایک ان کی وجہ سے جو جانتے ہیں عمل نہیں کرتے، اور ایک ان کی وجہ سے ہے جو عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ ان دونوں نے دین کی کمر توڑ دی، ان دونوں نے امت کی کمر توڑ دی، ان دونوں نے معاشرے کی کمر توڑ دی، ان دونوں نے امت کی، قوم کی کمر توڑ دی، ہر ایک کی کمر توڑ دی۔ بس معرفت و عبادت دونوں باہم ہوں۔ کچھ ایسے کام ہیں جن میں معرفت بھی ہے اور عبادت بھی ہے، کچھ ایسے کام ہیں جو صرف معرفتی ہیں، البتہ ہر معرفت عبادت ہے اگر اللہ کے لیے ہو، اور ہر عبادت کا نتیجہ معرفت ہے۔ اگر اللہ کے لیے ہو. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْطِيَكَ الْيَقِينَ حَتَّى آتَاكَ الْيَقِينَ. پیغمبر اکرم کو خطاب ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو کہ تمہیں یقین آ جائے, یعنی معرفت پہ انسان جا پہنچے. عبادتوں کا حاصل بھی معرفت اور معرفتوں کا نتیجہ عبادت. بس دو حصوں میں اس رات کو تقسیم کریں, معرفت و عبادت میں. کچھ ایسے اعمال ہیں, کچھ ایسے طریقے ہیں جو عبادت بھی شمار ہوں گے اور معرفت کی معرفت ہے وہ, اور عبادت کی عبادت ہے. مثلا آپ نماز پڑھیں, بعض ہوتے ہیں جن کے کہتے ہیں قضائے عمری, جو لیلۃ القدر تک اپنی عمر کی قضا چھوڑتے ہیں. وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ شعبان میں کلوزنگ کیوں نہیں کی, پوچھیں گے ان سے. آج کی رات ملائکہ نازل آئیں گے, قضائے عمری کے لیے نہیں آئیں گے. کس لیے آئیں گے؟ سال کے آغاز کے لیے آئیں گے. آج تقدیر کی رات ہے, آج مقدرات کی رات ہے, اور ابھی ہمارا پچھلا حساب بھی بے باک نہیں ہوا, ہمارا آئندہ مقدر کیا بنے گا. اتنا نہ ترک کریں کہ پوری عمر کی قضا آج کی رات کے لیے چھوڑی, باقی عمر کدھر صرف کی ہے. آج کی رات تو نئے سلسلے شروع کرنے کی رات ہے, نئی تر اور نئی بنیاد ڈالنے کی رات ہے. نماز پڑھیں, نماز عبادت ہے, لیکن قرآن عبادت بھی ہے اور معرفت بھی ہے. اور قرآن کے ساتھ ساتھ دعا, آج کی شب بلکہ پورا مہینہ رمضان دعا کا مہینہ ہے, اور لیلۃ القدر دعا کی رات ہے. آج کی رات پکارو خدا کو, کہو خدا کو یا اللہ. بعض کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ لیکن ہماری سنتا کوئی بھی نہیں ہے, انہیں خبر نہیں ہے, انہیں معلوم نہیں ہے. خدا سنتا ہے. بعض احادیث میں ہے کہ بعض جب کہتے ہیں یا اللہ, اس قدر خدا کو پسند ہے ان کا یا اللہ کہنا کہ خدا چاہتا ہے ایک دفعہ پھر کہیں یا اللہ, اور جب دوسری دفعہ کہتے ہیں یا اللہ, خدا چاہتا ہے ایک دفعہ پھر کہیں یا اللہ. خدا کی ذات تمام ملائکہ کو متوجہ کر کے کہتی ہے, اے ملائکہ توجہ کرو, میرا بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ. دیکھیں چھوٹا بچہ جو ماں باپ کو بہت پیارا ہوتا ہے, ایک دفعہ کوئی چیز مانگتا ہے ماں سے, کہتے ہیں ماں سے کہتے ہیں مجھے پانی دو, لیکن پانی نہیں کہتا, اس کی اپنی خاص زبان ہوتی ہے. کوئی بچے گانا زبان میں کسی طریقے سے پانی مانگتا ہے, لیکن اتنے خوبصورت انداز سے پانی مانگتا ہے کہ ماں گلاس ہاتھ میں پکڑ کے اس کو کہتی ہے بیٹا پھر مانگو, پھر وہ کہتا ہے ماں پانی دے, لیکن دیتی نہیں اس کو, ہاتھ میں رکھا ہوا ہے گلاس بھرا ہوا. کیوں نہیں دیتی؟ یہ پیاسا بچہ ہے, کیوں نہیں پلاتی؟ چونکہ ماں کو پتا ہے اگر پانی دے دیا پھر نہیں کہے گا, اس خوبصورت زبان میں نہیں کہے گا پانی دو مجھے, اور مجھے یہ خوبصورت لفظ اسے دوبارہ سننا ہے. جب ہم کہتے ہیں یا اللہ اور ہمیں نہیں ملتا, تو یہ نہ کہو کہ خدا نے دھتکار دیا ہے مجھے, شاید خدا نے پسند کر لیا آپ کا یا اللہ کہنا. خصوصاً جب ایک گناہکار, توجہ فرمائیں کیا عرض کر رہا ہوں, میں نے نہیں کہا ایک پرہیزگار, خصوصاً ایک خدا سے دور جس نے پوری زندگی خدا سے غفلت میں گزار دی, خدا سے دوری میں گزار دی, گناہوں میں گزار دی, جب یہ روٹھا ہوا لوٹ کر در خدا پہ آتا ہے, جب یہ کہتا ہے یا اللہ, خدا کو بہت پسند آتا ہے اس کا یا اللہ کہنا. جب یہ کہتا ہے یا اللہ, اللہ کو بہت پسند آتا ہے. اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو غافل نہ ہو, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہگار نہ ہو. آج شب گناہگاروں کی مغفرت کی رات ہے, گناہگاروں کے یا اللہ کہنے کی رات ہے. کہو یا اللہ, کہتے رہو, سحر تک کہتے رہو یا اللہ. آج سننے لیے سب آمادہ ہیں, آپ کی یا اللہ سننے کے لیے سب آمادہ ہیں, عالم ملکوت آمادہ ہے آپ کی یا اللہ سننے کے لیے. پکارو خدا, دعائیں موجود ہیں آپ کے پاس, مجموعہ دعا کا کی دعائیں ہیں, دعائیں مبارک افتتاح جو ہر روز پڑھنے کی ہے, آج کی رات بھی پڑھنے کی ہے. دعائیں کمیل ہے, ہر روز پڑھنے کی ہے, آج کی رات پڑھنے کی ہے. دعائے ابی حمزہ ہے، دعائے سحر ہے، ہمارے استاد گرامی کے بقول، استاد ارجمان کے بقول کہ یہ دعائیں نہیں ہیں، یہ توحیدی نغمے ہیں، توحیدی نغمے ہیں یہ. ذرا توحیدی نغمے گا کر بھی دیکھو، توحیدی نغمے زبانوں پر جاری کر کے دیکھو کیا اس میں، ایک کیا لطف ہے، اس میں کیا مزہ ہے. دعائے سحر ذرا پڑھ کے دیکھو اس میں کیا لطف آتا ہے انسان کو. اور سب سے بہترین دعا آج کی رات کے لیے جوشن کبیر ہے. ایک ہزار اسماء اللہ، ایک ہزار دفعہ اللہ کو مختلف ناموں سے یاد کرو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. کسی کو تو سنے گا، کسی پہ تو جواب دے گا. کوئی نام نہ چھوڑو جس نام سے نہ پکارو اللہ کو. کتنا بڑا گناہ ہوا خدا سن لے گا. پکارو ان کو. یہ دعائیں اسی لیے ہیں، یہ مجموعے دعاؤں کے اسی لیے ہیں. توجہ فرمانا. روایات، معصومین کا کلام ہے، وہ نورانی کلام ہے، لیکن روایات کے ساتھ ایک المیہ ہے. روایات اہل فن سمجھ سکتے ہیں روایت کو، چونکہ بہت سارے جعلی روایتیں گڑھنے والے تاریخ میں رہے ہیں، جنہوں نے جان بوجھ کر روایتیں گاڑ کے جھوٹی آئمہ معصومین کے نام سے منسوب کر دی، جان بوجھ کر انہوں نے، تاکہ کلام معصومین میں خلل ڈالیں اور لوگوں کی نظروں سے دور کریں مثلا، معاذ اللہ. حتیٰ ایک شخص حضرت امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، مغیرہ نام تھا اس کا، اس ایک شخص نے خود جو اعتراف کیا، اقرار کیا، کہا کہ آج تک، اب تھوڑی سی مدت میں یعنی چند سالوں میں، یہ بنو امیہ کی طرف سے مامور تھے یہ لوگ تاکہ دین میں آ کر جال کریں، تحریف کریں، کہا کہ تنہا میں نے، فقط ایک شخص نے 4000 احادیثیں گڑ کے امام صادق علیہ السلام کے نام سے منسوب کر دی. ایک شخص نے 4000 حدیث گڑ کے من گڑت کہا کہ یہ امام صادق کا کالا صادق علیہ السلام، ڈال دیا اس میں. چونکہ حدیث ایک ایسا کلام ہے جہاں امام کے پاس جاتے تھے لوگ، راوی جاتے تھے، مسلمین جاتے تھے، مخالفین جاتے تھے، کبھی اپنے شاگرد آتے تھے اور آ کر آئمہ سے تعلیم حاصل کرتے تھے یا پوچھتے تھے یا جو بھی، اور ان کے سوالوں کے جواب میں معصومین نے ان کے ذہنوں کے مطابق جوابات دیے ہیں. علماء نے زحمت کی، علماء نے کوششیں کی، اور وہ جو کلام تھا ایسا جعلی اس کو الگ کیا، اور صحیح حدیثیں، صحیح و سند الگ کی، اور آج الحمدللہ آپ کے پاس ایسے حدیثی مجموعے موجود ہیں جو قابل اعتماد ہیں علماء کی زحمتوں کے نتیجے میں. جیسے کافی ہے مرحوم کلینی نے جو کتاب متون کی، تہذیب ہے، استبصار ہے جو شیخ طوسی نے لکھی، من لا یحضر الفقی ہے جو مرحوم صدوق نے، یہ سارے علماء بزرگوار رضوان اللہ علیہم، انہوں نے کوششیں کی، محنت کی، اور اس کے بعد آنے والے جتنے بھی تھے انہوں نے کوششیں کی، اور سب سے بڑا کارنامہ اس سلسلے میں مرحوم مجلسی رحمت اللہ علیہ نے انجام دیا کہ ایک شیعہ انسائیکلوپیڈیا، لوگ آج ایک انسائیکلوپیڈیا لکھتے ہیں پھر اس کی تشہیر کرتے ہیں، یہ فلاں نے اتنا لکھا، فلاں نے اتنا لکھا مثلا، لیکن جب کسی کو انسائیکلوپیڈیا لکھنے کی فکر بھی نہیں تھی، ایک شیعہ دانشوار نے اس وقت اتنا عظیم مجموعہ بحار الانوار کے نام سے لکھا. پر کیف روایات ہیں، سند بھی اس کی دیکھنی ہوتی ہے، دلالت بھی اس کی دیکھنی ہوتی ہے، یہ علماء اور اہل فن جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے. وہ کہا، توجہ فرمائیں، روایات میں ائمہ کے مخاطب لوگ ہوتے تھے، لیکن جب مناجات اور دعاؤں کے جو مجموعے آج ہمارے پاس موجود ہیں، یہ بھی معصومین، جیسے صحیفہ سجادیہ ہے اور بہت سارے دعاؤں کے مجموعے ہیں، کہ متاسفانہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنی عقیدت و محبت اہل بیت سے ہے، لیکن عمل میں ہم بہت دور ہیں اہل بیت سے. دلوں کی قربت ہے لیکن عملی قربت نہیں ہے. چونکہ صحیفہ سجادیہ سے آشنا نہیں ہے. خدا رحمت کرے مرحوم مفتی صاحب کو، انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا. اب جو اہل ہیں وہ ان کے پاس موجود ہے، مطالعہ بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس طرح عام نہیں ہے. اور صحیفہ کے علاوہ جو مجموعے ہیں دیگر ائمہ معصومین سے منقول، وہ آج نہیں ہیں. ان میں سے سید ابن طاووس رضوان اللہ علیہ کا مجموعہ ہے دعاؤں کا، الاقبال کے نام سے. ابن فاد ہلی، ان کا مجموعہ ہے عدت الدائی کے نام سے. مرحوم شیخ مفید مفتاح الفلاح، ان کا مجموعہ ہے دعاؤں کا. اور اسی طرح مقدس اردبیلی اور مرحوم بحر العلوم طباطبائی، اس طرح کے بزرگان جنہوں نے ان مجموعوں کو محفوظ رکھا ہے اور ہم تک پہنچی ہیں یہ چیزیں، کہ ان میں سے ایک گلچین، گلچین سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ گلچین باغبان جو جاتا ہے باغ میں، چن چن کے جو پھول نکالتا ہے اور ان کا گلدستہ بناتا ہے، اس کو گلچین کرنا کہتے ہیں، یعنی چنے ہوئے پھول. ان تمام میں سے ایک گلچین کیا جناب محدث قمی نے، مرحوم شیخ عباس قمی نے ایک مجموعہ گلچین گلدستہ، یعنی یہ جتنے بھی مجموعے تھے دعاؤں کے اور بہت طولانی اور بہت مفصل، ان میں ایک گشت کر کے، ان میں مطالعہ کر کے، ان میں سے ایک گلدستہ بنایا بنام مفاتیح الجنان. مفاتیح الجنان یعنی جنت کی چابیاں. اس میں سے کوئی چیز اپنی طرف سے انہوں نے نہیں لکھی، اکثر کلام معصومین سے منقول ہے، کلام معصوم ہے، دعائیں معصومین سے ہیں، مناجات معصوم سے ہیں. ان مناجات کو پڑھیں آپ، دیکھیں ان مناجات میں کیا لکھا ہوا ہے. خدا، یا سنتے جائیں یہ نقطہ اور آج کی رات لذت محسوس کریں، واقعا لذت محسوس کریں. حدیث میں ہے کہ خدا جس شخص کو دنیا میں عذاب دینا چاہے، چونکہ کچھ ایسے مجرم ہیں جن کو خدا آخرت میں عذاب دے گا، دنیا میں ڈھیل دی ہوئی ہے خدا نے، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جنہیں خدا دنیا میں سزا دینا چاہتا ہے، آخرت میں بھی سزا دے گا لیکن دنیا میں بھی سزا دینا چاہتا ہے. دنیاوی سزا خدا کیا دیتا ہے دنیا میں؟ حدیث میں آیا ہے، حدیث قدسی میں، کہ خدا جس کو دنیا میں ہی سزا دینا چاہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے دل سے لذت دعا و مناجات نکال دیتا ہے، لذت عبادت اس کے دل سے چھین لیتے ہیں ذات خدا. یہ خدا کا عذاب یافتہ انسان ہے، یہ جہنمی انسان ہے جسے خدا نے دنیا میں سزا دی ہے. اس کو دعا میں لذت محسوس نہیں ہوتی، مناجات میں لذت محسوس نہیں ہوتی، یہ ایک عذاب ہے. اگر کسی کو مثلا فضائل اہل بیت سن کر لذت محسوس نہ ہو، لطف نہ آئے، یہ عذاب میں ہے یہ شخص. خدا کسی کو اگر عذاب دینا چاہے، اپنی ذکر کی لذت اس کے دل سے نکال دیتا ہے اور اپنے اولیاء کی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے. لذا جن لوگوں کے دلوں میں محبت نہ ہو خدا کی اور اولیاء خدا کی، وہ دراصل عذاب میں مبتلا ہیں، یعنی خدا نے ان کو دنیا میں عذاب دیا ہے. ان دعاؤں کو کھولیں اور پڑھیں. کیوں؟ ان دعاؤں میں کیا خصوصیت ہے؟ ان دعاؤں میں خصوصیت یہ ہے کہ ان دعاؤں میں معصومین کا مخاطب کوئی فرد نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ ان دعاؤں میں معصوم نے خلوت کی اپنے خدا کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، یعنی ولی خدا اور اس ولی کا خدا، دونوں میں دو بدو کلام ہو رہی ہے. یہ دو طرفہ کلام ہے ولی اور خدا کے مابین. یہ ولی اور خدا کے مابین جو کلام موجود ہے، اس میں اتنی لذت ہے انسان کے لیے، اس میں اتنی لذت ہے انسان کے لیے، پتہ چلتا ہے کہ معصوم کس طرح سے خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں اور خدا نے کیا لذت مناجات عطا فرمائی تھی. اللہم صل علی محمد. لذت عبادت اس کے دل سے چھین لیتے ہیں ذات خدا. یہ خدا کا عذاب یافتہ انسان ہے. یہ جہنمی انسان ہے جسے خدا نے دنیا میں سزا دی ہے, اس کو دعا میں لذت محسوس نہیں ہوتی, مناجات میں لذت محسوس نہیں ہوتی. یہ ایک عذاب ہے. اگر کسی کو مثلا فضائل اہل بیت سن کر لذت محسوس نہ ہو, لطف نہ آئے, یہ عذاب میں ہے یہ شخص. خدا کسی کو اگر عذاب دینا چاہے, اپنی ذکر کی لذت اس کے دل سے نکال دیتا ہے اور اپنے اولیاء کی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے. لہذا جن لوگوں کے دلوں میں محبت نہ ہو خدا کی اور اولیاء خدا کی, وہ دراصل عذاب میں مبتلا ہیں. یعنی خدا نے ان کو دنیا میں عذاب دیا ہے. ان دعاؤں کو کھولیں اور پڑھیں. کیوں, ان دعاؤں میں کیا خصوصیت ہے؟ ان دعاؤں میں خصوصیت یہ ہے کہ ان دعاؤں میں معصومین کا مخاطب کوئی فرد نہیں ہے, کوئی انسان نہیں ہے, بلکہ ان دعاؤں میں معصوم نے خلوت کی اپنے خدا کے ساتھ, اپنے اللہ کے ساتھ. یعنی ولی خدا اور اس ولی کا خدا دونوں میں دو بدو کلام ہو رہی ہے. یہ دو طرفہ کلام ہے ولی اور خدا کے مابین. یہ ولی اور خدا کے مابین جو کلام موجود ہے, اس میں اتنی لذت ہے انسان کے لیے, اس میں اتنی لذت ہے انسان کے لیے, پتہ چلتا ہے کہ معصوم کس طرح سے خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں اور خدا نے کیا لذت مناجات عطا فرمائی تھی. کیوں نہیں ہے کہ ہم شبہات کے نتیجے میں اور بعض گمراہیوں کے نتیجے میں کتنے لوگ بنو میں, یعنی کتنی کوشش کی لوگوں کو اہل بیت سے دور کرنے کی, ممبروں پر بیٹھ بیٹھ کے کتنے سال تک ممبر بنو امیہ پر بیٹھ کر علی سے دور کرنے کی لوگوں کو کوشش کی گئی. ہو کچھ لوگ تھے جو ان ممبروں سے متاثر ہو کر دور ہو گئے, لیکن جن پر خدا کا لطف و کرم تھا ان پر ان زر خرید ممبریوں کا کوئی اثر نہیں ہوا. کتنی کوشش کی لوگوں نے, باقاعدہ فرقے بنے قرآن سے دور کریں لوگوں کو, قرآن سے دور کریں. کبھی کہا قرآن میں تحریف ہو گئی ہے, کبھی کہا قرآن قابل عمل نہیں ہے, کبھی کہا قرآن میں یہ ڈال دیا گیا ہے, کبھی کہا قرآن میں وہ ڈال دیا گیا ہے, کبھی قرآن. یہ سب کچھ کہنے کے باوجود امت کو قرآن سے دور نہیں کر سکے. لیکن ممکن ہے بعض ایک دکا ایک آدھ شہر میں چند افراد ان گمراہیوں کا شکار ہو کر قرآن سے دور ہو گئے ہوں. مناجات و دعا سے دور کرنے والا, ایک روایت میں ہے کہ خدا دو انسانوں کو لعنت کرتا ہے, ایک وہ جو لوگوں کو خدا کی رحمت سے مایوس کرتے ہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس کرتے ہیں کہ تمہاری تو بخشش ہوگی نہیں, تم تو توبہ بھی کرو تو نہیں بخشوائے جاؤ گے. ایک وہ ملعون ہیں, اور ایک وہ ملعون ہیں کہ جو خدا کے عذاب کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال دیتے ہیں. رحمت خدا سے مایوس کرنا بھی لعنت, اور خوف عذاب الہی دل سے نکالنا بھی لعنت. بعض ایسے ہیں کھلے ٹکٹ دے رہے ہوتے ہیں جنت کے کہ آپ پر تو جہنم حرام ہے. اس صورت میں تو اگر جہنم حرام کر دی, خوف جہنم دل سے نکال دیا, یہ لعنت ہے. اور اگر رحمت خدا سے مایوس کر دیا, ملعون ہے انسان. علم حقیقی وہ ہے کہ آپ لوگوں کو رحمت خدا کے قریب کریں اور خوف خدا لوگوں کے دلوں میں ڈالے. اس لیے پیغمبر اکرم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. یعنی لوگوں کے دلوں میں پیغمبر اکرم نے خوف بھی ڈالا اور رحمت خدا سے مایوس بھی نہیں کیا. خدا شاہد ہے ہمارا مذہب اور مکتب اتنا غنی مکتب ہے, اتنا ہی غنی ہے جتنے ہم فقیر ہیں. ہم بہت فقیر ہیں, ہم نے کاسہ گدائی دوسروں کے آگے پھیلایا ہوا ہے ہاتھ. ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں ملینز کے حساب سے پیسے ہوں اور وہ ایک چوک پہ کھڑا ہوا گدائی کر رہا ہو, دیکھنے والے کیا کہیں گے اس کو؟ اس جتنا بے وقوف کوئی اور نہیں ہو سکتا جس کا گھر بھرا ہوا ہے اور یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. خوب آؤ اپنے مکتب کی ثروت کو تو دیکھو, اپنے سرمائے کو تو دیکھو. اگر یہ صحیفہ سجادیہ اور یہ مفاتیح کی دعائیں اور یہ جو بزرگان نے دعائیں نقل کی ہیں, خدا شاہد ہے آج کسی بھی قوم کے پاس ان میں سے ایک دعا ہوتی, فقط ایک دعا فقط ہوتی, فقط دعائے کمیل ہوتی, فقط ابھی حمزہ سمالی ہوتی, آج انہوں نے اپنی پوری قوم کے ہر فرد کو ولی خدا بنا دیا ہوتا. لیکن یہ سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اسے غافل, ہم جاتے ہیں دوسروں کی باتیں سننے کے لیے, دوسرے کیا کہتے ہیں اس میں. جب بھی کوئی ذاکر خطیب آئے اسے کہو کہ خود کلام مولا پیش کرو, مولا کے بارے میں اپنا تبصرہ نہ کرو, چونکہ تمہیں نہ مولا کی معرفت ہے, نہ ولایت کی معرفت ہے, نہ مقام اہل بیت کی معرفت ہے. ہمارے لیے بس اہل بیت کا کلام پیش کر دو تم. امام صادق علیہ السلام کی یہی فرمان تو ہے, فرمایا کہ ہمارے بارے میں خود اتنا اوٹ پٹانگ نہ بولا کرو, چونکہ تم جاہلانہ تبصرے کر کے چہ بسا لوگوں کو ہم سے دور کر رہے ہوتے ہو. کتنے لوگ مودت و محبت اہل بیت رکھتے ہوئے نہیں آتے آج ہمارے پاس, کیوں نہیں بیٹھتے؟ مجھ جیسے انہیں دور کر دیا ان کو, محبت رکھتے تھے نہیں آتے. لیکن کیا فرمایا امام نے؟ کہا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ ہمارا کلام, فقط ہمارا کلام پوری امانت داری کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر دو. ہمارے کلام میں اتنا اثر ہے کہ جس کی فطرت پاک ہوئی وہ ضرور آ جائے گا, وہ ضرور آ جائے گا ادھر.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, من محمد وآل محمد بلند تر صلوات.
بس ہمیں کیا چاہیے؟ جو ہی ماہ رمضان شروع ہو, مجھے جہاں بھی توفیق ہوئی ہے سوائے اس ماہ رمضان کے, باقی ماہ رمضان میں جتنی اللہ نے توفیق دی, کوشش یہی کی کہ ایک دعا معصوم سے لے کر سامعین کے سامنے, حاضرین مومنین کے سامنے کلام مولا کو پیش کیا, دعا افتتاح پیش کر دی, کوئی دعا تفسیر کر کے البتہ معنی کر کے, چونکہ عربی ہم لوگ نہیں جانتے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتے عربی جملے, لہٰذا وہ نورانیت جو کلام مولا میں ہے اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں, اس برکت سے اور علم سے محروم رہ جاتے ہیں, اس معرفت سے محروم رہ جاتے ہیں. لہٰذا تھوڑی تشریح کرو, دعا کی تشریح کرو, دعا افتتاح کی تشریح کرو, دعا ابھی حمزہ کی تشریح کرو, دعا جوشن کی تشریح کرو. انشاءاللہ باقی ماندہ فرصت میں ہم کوشش کریں, کہیں کسی کو, بزرگان موجود ہیں, علماء موجود ہیں, سب موجود ہیں, کہیں ان سے خواہش کریں, اگر وہ خود سے کرنا چاہتے ہیں سنیں, کہ ہمارے لیے او کلام مولا کی تشریح کرو, صحیفہ سجادیہ کی دعا کی تفسیر کرو, بتاؤ ہمیں. یہ وہ کلام ہے کہ جو کلام خدا کے بعد, قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کلام روح زمین پر کلام معصومین ہے, اور خصوصاً وہ کلام جو معصومین نے اپنے مولا کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں بیان فرمایا. یہ بہت نور ہے, سراسر نور ہے. دعائے جوشن سراسر نور ہے, دعائے ابی حمزہ سراسر نور ہے. یہ معرفت کے دروازے ہیں, ان کو ذرا کھٹکا کے دیکھو. حتیٰ یہاں تک روایت میں ہے, توجہ فرمائیں, حدیث نبوی ہے یہ, کہ اگر ہماری طرف سے کوئی کلام نقل کیا جائے, ایک دعا نقل کی جائے اور کہا جائے کہ یہ دعا معصوم نے بیان کی ہے, اس کو پڑھنے سے اتنا ثواب ہوتا ہے, تم وہ دعا لے کر پڑھنا شروع کر دو, اگرچہ ہم نے نہ بھی کہی ہو پھر بھی خدا اس پر آپ کو ثواب دے گا. اگرچہ ہم نے نہ بھی کہی ہو, اگر دعا ہے, اگر کوئی جملہ نقل ہوا ہے کہ یہ پڑھو معصوم نے کہا ہے ثواب ہوگا, ہم نے نہ بھی کہا ہوا خدا ثواب دے گا. خدا تو ان کی ان کہی باتوں پر ثواب دیتا ہے, تو وہ باتیں جو انہوں نے کہی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں, وہ جو انہوں نے فرمایا ہے اور ہم تک پہنچا ہے, وہ جو انہوں نے بیان کیا, وہ نور اور علماء نے زحمتیں کر کے ہمارے لیے اس کو مدون کیا اور آج تک پہنچایا, کچھ ایسے ہیں قرآن نے ان کے متعلق کہا کہ یہ عجیب روڑے ہیں. قرآن نے ان کو کہا یہ روڑے رکاوٹیں. پانی کی نہر میں بس وقت ایک پتھر آ جاتا ہے, پتھر پانی کی نہر میں اگر نالی میں درخت آ جائے, درخت بھی پانی کو روکتا ہے, کھیت میں پہنچنے نہیں دیتا, لیکن اتنا ضرور کرتا ہے کہ خود اس پانی سے فیضیاب ہوتا ہے, سیراب ہوتا ہے. دوسروں کو نہیں پہنچنے دیتا لیکن خود فیضیاب ہوتا ہے. لیکن اگر پانی کی نہر میں نالی میں پتھر آ جائے, پتھر ایسے روڑے کا نام ہے جو پانی دوسروں تک بھی نہیں پہنچنے دیتا, خود بھی سیراب نہیں ہوتا. قرآن نے فرمایا بعض پتھر ہیں روڑے ہیں, بعض رحمت خدا کی راہ میں روڑے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ینہاؤنا و ینعونا, جو خود بھی دور ہیں اور لوگوں کو بھی دور کرتے ہیں. خود دل تاریک ہیں, لوگوں کے دل بھی تاریک کرتے ہیں. خود ان کے دل سیاہ ہیں, لوگوں کے دلوں کو بھی سیاہ کرتے ہیں. آخر یہ گناہوں کا غبار یہ دعائیں اتاریں گی, یہ گناہوں کا بوجھ یہ استغفار اتارے گی, یہ گناہوں کی میل کچیل یہ آلودگی یہ دعائیں اتاریں گی. اور آج کی شب یہ غسل جو ہم نے کیا لیلۃ القدر میں, یہ سب سمبولک غسل کیا. شب لیلۃ القدر یعنی تمثیلی غسل کیا. کس لیے غسل کیا؟ غسل کر کے نیت یہ کی ذہن میں کہ پروردگار آج کی رات تطہیر کی رات ہے, صرف بدن سے میل دھونے کی رات نہیں بلکہ روح سے ہر پلیدی اور ہر نجاست اور جہالت کو دور کرنے کی رات ہے. آج جب سحر ہو مومن پاک اور پاکیزہ ہو, کان نہ دھریں جو بھی ہمیں ہائے. ایک دن آ کر ممبر سے کہیں گے علی کو چھوڑ دو, ہم علی کو چھوڑ دیں گے. ایک دن آ کر کہیں گے کلام علی چھوڑ دو, کلام علی چھوڑ دیں گے. نہ اس طرح تو نہ ہو کہ ہماری حالت اس ریوڑ کی ہو. نہشو بلاغا کے الفاظ کہا, تمہاری حالت اس ریوڑ کی نہ ہو کہ جو سیٹی بجائے اس کے پیچھے چل پڑے. تمہارے زمامدار موجود ہیں, تمہارے والی موجود ہیں, تم اپنے والیوں کے پیچھے چلو. تمہارے رکھوالے موجود ہیں, تم تو لاوارث ریوڑ نہیں ہو صحرا میں کہ جدھر کوئی ہانک کے لے جائے اس کے پیچھے چل پڑو. تمہارے وارث موجود ہیں, تمہارے والی موجود ہیں, اپنے اولیاء کے پرچم کے نیچے اکٹھے رہو, جمع رہو, ان کے بتائے ہوئے مسئلے کو مکتب کے مطابق رہو. لیلۃ القدر اس طرح سے احیاء کرو جس طرح سید ساجدین احیاء کرتے تھے, جس طرح امیر المومنین احیاء کرتے تھے. لیکن امیر المومنین جیسا احیاء کوئی بھی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. علی کی ہر رات لیلۃ القدر تھی, ہر رات لیلۃ القدر تھی. ایک شخص ایک دن آیا جناب سیدہ کی خدمت میں مدینے میں, مدینے میں آیا جناب سیدہ کی خدمت میں, آ کر کیا کہا؟ رات آدھی رات کا منظر ہے, دوڑتا ہوا گھبرایا ہوا ہراساں پریشان, اور آ کر کیا عرض کرتا ہے, بی بی علی کی رحلت ہو گئی ہے, کفن و دفن کا انتظام کرو, اپنے عزیزوں کو خبر کر دو کہ علی کی رحلت ہو گئی ہے. بی بی گھبرائی نہیں, پریشان نہیں ہوئی. اس شخص سے پوچھا کیا ہوا, کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہا بی بی میں عرض کر رہا ہوں علی کی رحلت ہو گئی, آپ پریشان نہیں ہو رہی؟ کہا آپ بھی پریشان نہ ہو, پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہا کیا دیکھا بتاؤ؟ کہا میں دیکھا کہ میں گزر رہا تھا صحرا سے, نخلستان سے, مجھے ایک آواز آئی, سرسراہٹ سی محسوس ہوئی. میں سرسراہٹ سن کر قریب ہوا, دیکھوں کون ہے, میں نے پہچان لیا مولا ہے. میں قریب ہوا, دیکھتا رہا منظر, علی عبادت کی حالت میں کھڑے ہوئے, قیام کی حالت میں. ناگہان علی کے بدن میں لرزہ طاری ہوا, بدن لرزنے لگا, اور پھر اس کے بعد ایک چیخ نکلی اور علی زمین پر لیٹ گئے. میں سمجھ گیا کہ علی کی روح پرواز کر گئی ہے. جناب زہرا کیا فرماتی ہیں؟ کہا پریشان نہ ہو, تو نے آج علی کی رحلت دیکھی ہے. زہرا ہر رات کو علی کی رحلت دیکھتی ہے, یہ وہ رحلت ہے جو علی ہر رات کو کرتے ہیں. کہ علی جب خدا کی بارگاہ میں چلے جائیں, علی کی روح فقط خدا کے پاس ہوتی ہے. علی اس دنیا کے نہیں ہوتے, علی اس زمین کے نہیں ہوتے. پھر کہا پریشان نہ ہو تو چلا جا، مطمئن ہو جا، تیرے مولا کو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ زہرا نے یہ منظر ہر رات کو دیکھا ہے، ہر رات کا یہ منظر ہے. اور آج آج علی نے عجیب شب بیداری کی، عجیب شب بیداری کی، شب بیداری کر کے پھر عجیب سحر کی. یہ لیلۃ ایک معمول تھا. بارگاہ مولا میں عرض کرتے ہیں، اے مولا ہمیں تو جو مولا، جو امام چاہیے تھا وہ مل گیا، اب آپ بتائیے آپ کو جو شیعہ چاہیے تھا وہ ملا یا نہیں ملا، وہ شیعہ ملا یا نہیں ملا. علی کے صدقہ دینے کا طریقہ دیکھیے کیا تھا، خرما جمع کرتے، نان جمع کرتے، روٹی جمع کرتے، لے کر اس کو ٹوکری میں اور بوری میں بند کر کے خلیفہ مسلمین اپنی پشت پہ ڈال کر کوفے کی تاریخ گلیوں میں جا کر بیواؤں کے گھر میں ہے، یہ اللہ کا بندہ کون ہے، دعا کرو. یتیم دعا کرتے، پروردگارا ہماری اس روزی دینے والے کا سر سلامت رکھنا، اس کے ہاتھ سلامت رکھنا، اسے سلامت رکھنا. لیکن ایک شب آ گئی، ایک شب ایسی آ گئی، اب ایک شب ایسی آ گئی کہ یتیم بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے دروازے کو دیکھ رہے ہیں، بیوائیں یتیموں کو بار بار پانی پلا کے سلاتی ہیں کہ ابھی تمہارا کھانا آنے والا ہے، لیکن بچوں کی آنکھیں سفید ہو گئیں، کوئی آنے والا نہیں آیا. مائیں بچوں کو تسلیاں دیتی رہیں لیکن بچوں کی بھوک نہیں مٹی، بچوں کی پیاس نہیں مٹی، کوئی دودھ کے انتظار میں بیٹھا ہے، کوئی خرما کے انتظار میں بیٹھا ہے. کہ ایک ویرانے میں، کوفہ کے ایک ویرانے میں، ایک معذور، ایک بوڑھا شخص، بہت مسن آدمی ویرانے میں بیٹھا ہوا ہے اور منتظر ہے، کان لگا کے منتظر ہے، ہر آہٹ پہ پوچھتا ہے، ہر آہٹ پہ پوچھتا ہے، کہتا ہے میرا دوست نہیں آیا، میرا پرسان حال نہیں آیا، میرے غموں کا مداوا نہیں آیا، میرے دکھ درد پوچھنے والا نہیں آیا. ایک شخص کہتا ہے میں گزرا، یہ راوی جس نے یہ روایت نقل کی، یہ کہتا ہے میں ویرانے سے گزرا، نابینا کہتا ہے او مومن تو جو بھی ہے مجھے یہ بتا کہ یہاں میرا مانوس و انیس، میری راتوں کا انیس، میرے راتوں کو میرے ساتھ دینے والا نہیں آیا. کہا اے بزرگ تیرا انیس کون ہے، تو بتا تو صحیح. کہا کہ میرا انیس میرا ساتھی، میری راتوں کا ساتھی، میری غربتوں کا ساتھی، میری تنہائیوں کا ساتھی. کہا تو آنکھیں نہیں رکھتا، تو کیسے پہچانتا ہے اس کو، تو آنکھیں نہیں رکھتا، تو کیسے پہچانتا ہے، شاید میں ہی وہ ہوں جو ہر شب تیرے پاس آتا ہوں. کہا تو نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ جب وہ دور سے آتا تھا، اس کے قدموں کی آہٹ میں، اس کی قدموں کی آہٹ میں میرے درد کا علاج ہوتا تھا، میرے دکھوں کی مرہم ہوتی تھی. میں اس کی قدموں کی آہٹ سن کر سمجھ جاتا تھا کہ وہ آ رہا ہے. لیکن میں کل شب سے بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرے لیے کھانا لے کر آئے، نہ اس لیے نہیں کہ وہ میرے لیے کچھ لے کر آئے، میرے زخموں کی دوا لے کر آئے، نہ، بلکہ میں اس قدر مانوس ہو چکا ہوں اس سے کہ اب اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. میں کھانے کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہوں، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں وہ کون تھا جو تیرے گھر آیا کرتا تھا، وہ کون ہے جو اس ویرانے میں آ کر تیرا حال پوچھا کرتا تھا، اگر کوئی تیری حاجت ہے تو مجھے بتا دے. کہا میری کوئی حاجت نہیں ہے، اگر ہو سکتا ہے تو ذرا اس کا پتہ لگا کے دینا کہ خدا خیر کرے کیوں نہیں آیا، اس نے تو کبھی تاخیر بھی نہیں کی تھی، اس نے تو کبھی دیر بھی نہیں کی تھی، لیکن دو دنوں سے وہ نہیں آ رہا. کہ ناگہان کوفے میں ایک دفعہ منادی ہو جاتی ہے کہ امیر المومنین کو اس لعین نے، اس شقی نے حالت نماز میں زخمی کر دیا، اور طبیب نے امیر المومنین کے لیے جو علاج تعین کیا ہے وہ دودھ ہے. اس نے کہا کہ تلوار زہر میں بجی ہوئی تھی، یہ تلوار اپنا اثر کر گئی ہے، زہر اثر کر گئی ہے، زہر بدن میں دوڑ گیا ہے، اس زہر کا مداوا یہ ہے کہ اب علی کو دودھ پلایا جائے. جب کوفے میں یہ منادی ہو گئی تو لوگوں نے ایک عجیب قیامت کا منظر دیکھا، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، ننگے پاؤں والے، وہی جن کے لیے علی دودھ لے کر جایا کرتے تھے، خدا جانے کہاں سے دودھ کے پیالے بھر کر لے کر آئے، کہاں سے دودھ کے پیالے بھر لے کر آئے، اور سب جا رہے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو، کہا کہ علی زخمی ہو گئے ہیں، علی زخمی ہو گئے ہیں، طبیب نے بتایا ہے دودھ علاج ہے، ہم دودھ لے کر جا رہے ہیں، مولا یہ ہمارا دودھ پیجئے۔ ہر یتیم آگے بڑھتا ہے، ہر یتیم آگے بڑھ کر اپنا پیالہ پیش کرتا ہے کہ اتنے میں اندر سے امام حسن نکلتے ہیں اور آ کر کیا کہا، اے یتیموں تم آج یتیم ہو گئے، اپنے دودھ کے پیالے لے جاؤ، علی کی پیاس بجھ گئی۔ ارے یہ سننا تھا، دودھ زمین پہ گر گیا، لوگوں نے ماتم شروع کر دیا، یا علی ماتم حسین۔